تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن ألحت بجمرة أحرقت ما أحرقت وأبقت ما أبقت أحب إلي من أقول لشيء كان ليت له ليته لم يكن أو لشيء لم يكن ليته كان. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ فرماتے ہیں، یہ ان کا اپنا قول ہے، کہ میں کوئی آگ کا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لوں اور اسے چاٹوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں کسی ایسے واقعے کے بارے میں جو ہو چکا یہ کہوں کہ کاش یہ نہ ہوتا، یا کسی ایسے واقعے کے بارے میں جو نہیں ہوا اس کے بارے میں کہوں کہ کاش یہ ہو جاتا. یہ بات کہنا کہ جو واقعہ ہوا وہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، یا یہ واقعہ جو نہیں ہوا وہ ہو جاتا تو بہتر تھا، یہ کہنا مجھے زیادہ برا ہے میرے نزدیک بنسبت آگ کا انگارہ زبان پر رکھ لینا. کہنا یہ مقصود ہے کہ اللہ جل جلالہ جب کسی بات کا فیصلہ فرما دیں اور کوئی واقعہ اللہ جل جلالہ کے فیصلے کے مطابق ہو جائے، تو اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ نہیں یہ نہ ہوتا، یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، یہ بات اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر راضی ہونے کے خلاف ہے. اور ایک مومن سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کی تقدیر پر اور اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر راضی رہے، اس میں شکایت اس کے دل میں نہ ہو اور اس فیصلے کی برائی دل میں نہ ہو، بلکہ اس کے اوپر دل و جان سے راضی رہے. اگلا جو ارشاد ہے وہ بھی ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں کیونکہ دونوں کا آپس میں تعلق ہے. وہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے عجیب صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کا لقب ہے حکیم الامہ. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں یہ حکیم الامہ کے لقب سے مشہور تھے، حکیم هذه الامه، اس امت کے حکیم حکمت والے. وہ فرماتے ہیں کہ اذا قضى الله قضاء احب ان يرضى بقضاء، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ یہ کام یوں ہونا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کے بندے اس کے فیصلے پر راضی ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہے ہم اور آپ سے، ہر بندے سے، کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو اور اللہ کے فیصلے کو بے چون اور چرا تسلیم کرے. یوں نہ کہے کہ یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، جب کوئی فرض کرو کہ کوئی واقعہ ایسا پیش آیا جو طبیعت کو ناگوار ہے، غم کا واقعہ ہے، تکلیف کا واقعہ ہے، تو وہ پیش آ گیا. اب پیش آنے کے بعد اس میں یہ کہنا کہ یوں کر لیتے تو نہ ہوتا، یہ حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس سے منع کر دیا. فرمایا کہ ان لو تفتح عمل الشیطان، کہ یہ اگر کا لفظ جو ہے یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے. اگر یوں کر لیتے تو یہ واقعہ یوں نہ ہوتا. فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، اگر فلاں ڈاکٹر سے علاج کرا لیتے تو نہ ہوتا. فلاں چیز گم ہو گئی، اگر یہ تدبیر کر لیتے تو نہ ہوتا. یہ فرمایا کہ شیطان کا عمل کھول دیتا ہے، شیطان کے عمل کا راستہ کھول دیتا ہے. ارے جو واقعہ پیش آیا وہ تو آنا ہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی، تم ہزار جتن کر لیتے. لیکن وہ فیصلہ ٹلنے والا نہیں تھا، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا. تو اب یہ فضول کی باتیں کہ یوں کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، یوں کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، یہ سب یہ ساری باتیں یہ رضا بالقضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے سے منافی ہیں. مومن کا کام یہ تھی. اور حقیقت میں اگر دیکھو تو انسان کے پاس رضا بالقضا کے سوا چارہ ہی کیا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو اور اس کے فیصلے کو تسلیم کرے، اس کے سوا چارہ ہی کیا ہے؟ چلو ناراض ہو کے دیکھ لو، یوں کہہ دو کہ بھائی اچھا نہیں ہوا، تمہارے کہنے سے وہ فیصلہ بدل نہیں سکتا، وہ واقعہ واپس نہیں آ سکتا. اگر ایک غم پیش آیا ہے تو وہ غم اس سے دور نہیں ہو سکتا، بلکہ اس غم کی شدت میں اضافہ ہوگا، حسرت میں اضافہ ہوگا، چاہے ہم نے یہ نہ کیا، ہائے ہم نے یوں نہ کیا. تو یہ اگر غور کرو تو رضا بالقضا در حقیقت انسان کی تسلی کا سامان ہے، اور ایک مومن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تسلی کا بڑا عجیب ذریعہ رکھا ہے کہ وہ تقدیر پر راضی ہو جائے، بھائی مقدر میں تھا پیش آ گیا، اس کے سوا ہم ہزار کوشش کرتے نہ ہوتا. یہاں یہ کر دوں کہ تقدیر جو ہے عجیب و غریب عقیدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صاحب ایمان کو عطا فرمایا. تقدیر عجیب و غریب چیز ہے، اس کو لوگ صحیح سمجھتے نہیں، اس واسطے طرح طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. تقدیر جو ہے وہ کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے انسان کو بے عملی پر آمادہ نہیں کرنا چاہیے. تقدیر کو، تقدیر کا عقیدہ کسی انسان کو واقعہ پیش آنے سے پہلے بے عملی پر آمادہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی تقدیر کے کا بہانہ کر کے انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے کہ ہوگا تو وہی جو تقدیر میں لکھا ہے، جیسے میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوں میں کچھ نہیں کرتا. یہ بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف. تقدیر کا عقیدہ اس کام کے لیے نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، بلکہ اپنی سی تدبیر کرو. جو تمہارے ذمے تدبیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ کرو، اور جو تجربے کی روح سے تدبیر ہو سکتی ہے اس میں کوئی کسر نہ چھوڑو، وہ کرتے رہو. لیکن تقدیر کے عقیدے کا جو عمل شروع ہوتا ہے وہ کسی واقعے کے بعد، جب واقعہ پیش آ گیا اب کام شروع ہوتا ہے تقدیر کے عقیدے کا. کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہزار تدبیریں جو کچھ کرنی تھی وہ کر لیں، اب جو کچھ ہوا ہماری تقدیر کے خلاف ہوا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا، لہذا اس کے اوپر ہم راضی. تو واقعے کے پیش آنے سے پہلے عقیدہ تقدیر کسی شخص کو بے عملی پر آمادہ نہ کرے، اور واقعہ پیش آنے کے بعد اس کے اوپر بہت زیادہ پریشانی اور بہت زیادہ حسرت اور بہت زیادہ تکلیف کہ صاحب اگر یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، یہ کرنا بھی تقدیر کے خلاف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو انتہاؤں میں معتدل راستہ بتایا ہمیں آپ کو کہ جب تک تقدیر پیش نہیں آئی اس وقت تک تمہارا فرض ہے کہ اپنا اپنی سے تدبیر پوری کرو، احتیاطی تدابیر اختیار کرو، کیونکہ منع معلوم کہ تقدیر میں کیا ہے.
اللہ
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر تشریف لے جا رہے تھے. جب شام کے دورے میں راستے میں پہنچے تو پتا لگا کہ شام کے علاقے میں تعاون پھوٹ پڑا ہے، تعاون کی وبا، اور اتنا زبردست تعاون تھا، تعاون اموات کے نام سے مشہور ہے، اتنا زبردست تعاون تھا کہ بیٹھے بیٹھے انسان رخصت ہو جاتا تھا، کھڑے کھڑے تعاون کا حملہ ہوا، چند گھنٹوں کے اندر ختم ہو گیا. ہزار ہاں صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے ہیں تعاون میں. آج بھی اردن کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے مزار کے پاس پورا قبرستان بھرا ہوا ہے ان صحابہ کرام سے جو تعاون امواس میں شہید ہوئے. زبردست تعاون پھیلا. تو جب راستے میں پہنچے پتا چلا کہ جس جگہ جا رہے ہیں وہاں پر تعاون کی وبا پھیلی ہوئی ہے. جائیں کہ نہ جائیں، کیا کریں؟ مشورہ کیا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنائی کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی جگہ پر تعاون کی وبا پھوٹ پڑے تو جو لوگ اس سے باہر ہیں اس علاقے سے وہ اس علاقے میں نہ جائیں، اور جو لوگ اس علاقے میں رہ رہے ہیں وہ وہاں سے بھاگے نہیں، جو لوگ رہ رہے ہیں وہ وہیں پر رہتے رہیں اور جو لوگ باہر ہیں وہ اندر داخل نہ. یہ ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جب حدیث سنائی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی پر صاف صاف حضور کا ارشاد ہے کہ ایسے علاقے میں داخل نہیں ہونا چاہیے، لہذا داخل ہونے کا ارادہ ملتوی کر دیا، وہاں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا. تو اس موقع پر ایک صحابی نے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت وہاں کے گورنر تھے، انہوں نے کہا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اتفر من قدر اللہ، کہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر جانا چاہتے ہیں کہیں؟ اگر اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے تعاون سے موت آنا تو وہ تو آ کے رہے گی، اور اگر نہیں لکھی تو جائیں نہ جائیں برابر ہے، کیا آپ تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ لو غیرو کا قال ہا یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ یہ جملہ آپ کے سوا کسی اور نے کہا ہوتا تو میں اس کو معذور سمجھتا، لیکن آپ تو پوری حقیقت سے آگاہ ہیں، آپ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں تقدیر سے بھاگ رہا ہوں؟ پھر فرمایا کہ نعم نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. کیا مانا؟ کہ جب تک واقعہ پیش نہیں آیا اس وقت تک ہمیں حکم ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے، اور ان احتیاطی تدابیر عقیدہ تقدیر کے خلاف نہیں بلکہ اس کے اندر داخل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بھائی احتیاطی تدابیر اختیار کرو. تو یہ ہم تقدیر سے نہیں بھاگ رہے، جہاں بھاگ رہے ہیں وہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. تو ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ کیا پیش آنے والا ہے واقعہ، لیکن ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم احتیاط کریں، تدبیر احتیاط کریں، چنانچہ ہم اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں. باقی اگر اس کے باوجود ہماری قسمت میں لکھا ہے تعاون کا پیش آ جانا تو ہم اس کو ٹال نہیں سکتے، آ جائے اس پر راضی رہیں گے، لیکن اپنی سے تدبیر ہمیں پوری کریں. یہ ہے مومن کا عقیدہ کہ تدبیر پوری کی، لیکن تدبیر کرنے کے بعد معاملہ حوالے کر دیا اللہ جل جلالہ کے کہ یا اللہ یہ جو کچھ تدبیر ہمارے ہاتھ میں تھی وہ تو ہم کر گزرے، اب معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کا جو فیصلہ ہوگا، آپ کی تقدیر کا جو فیصلہ ہوگا اس کے اوپر ہم راضی رہیں گے، اس کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو عقیدہ تقدیر واقعے کے پیش آنے سے پہلے انسان کو بے عملی پر آمادہ نہ کرے، جیسے کہ بعض لوگ تقدیر کے عقیدے کو بہانہ بناتے ہیں بے عملی کا، جب ہوگا تو وہی جو لکھا ہے تقدیر میں تو کریں کیوں، اب بیٹھ جاؤ ہاتھ چاہ سکتے، نہیں اسلام کی تعلیم یہ نہیں. اپنی تدبیر کرتے رہو، ہاتھ پاؤں ہلاتے رہو، آخر دم تک ہلاتے رہو. لیکن اس ساری تدبیر کے نتیجے میں کے بعد اگر واقعہ اپنی مرضی کے خلاف ہو گیا تو بس پھر اس کے اوپر راضی رہو کہ ہاں ہم نے تدبیر تو کر لی تھی, اب جو اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ ہمارے ہاتھ میں بہتر, وہ صحیح, آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر یہ نہ کرو, قیدوں کے ساتھ ہوا غلط ہوا, بہت برا ہوا اور فیصلہ غلط ہوا, کیا ہوگا نتیجہ؟ جو واقعہ پیش آنا تھا وہ اس سے بدل نہیں سکتا تمہارے اس سے, بلکہ پھر آخر میں جا کر سر تسلیم خم کرنا ہی پڑے گا. تو پہلے ہی دن کیوں نہ کر لو کہ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ ہم اس کو بنا دیں. اب ذرا سی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ابھی شاید پچھلے جمعہ کو یا اس سے پہلے والے جمعہ کو میں نے بہت لمبی آپ سے عرض کیا تھا صبر کے بارے میں, اور یہ کہا تھا کہ اگر کسی تکلیف دہ واقعہ پیش آئے, اس پر انسان کو غم ہو, صدمہ ہو, تکلیف ہو, روئے, تو یہ کوئی صبر کے منافی نہیں, کوئی گناہ نہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ غم کرنا جائز ہے, صدمہ کرنا جائز ہے, اور اس غم اور صدمے کا اظہار بھی جائز ہے, اور رونا بھی جائز ہے, اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے پر راضی رہو. تو راضی کیسے ہو غم کے ساتھ ساتھ, غم بھی ہے اور راضی بھی ہے, یہ دونوں چیزیں کیسی جمع ہو؟ تو خوب سمجھ لو کہ غم اور صدمہ وہ الگ چیز ہے اور راضی ہونا اور بات ہے. راضی ہونے کے معنی یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے یہ عین حکمت پر مبنی ہے, چاہے ہمیں اس کی حکمت معلوم نہیں, اور حکمت کیونکہ معلوم نہیں اور دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے, اس واسطے غم بھی ہے, صدمہ بھی ہے, پریشانی بھی, اور غم اور صدمے اور کی وجہ سے ہم رو بھی رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں اور دل میں شعلے بھی اٹھ رہے ہیں, آگ بھی لگی ہوئی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ جانتے ہیں کہ جو فیصلہ اللہ تعالی نے کیا وہ برحق ہے, حکمت پر مبنی ہے, اور ہمیں اس کی حکمت کیا معلوم ہو کہ نہ ہو وہ ہوگا. تو رضا سے مراد ہے رضا عقلی, یعنی عقلی طور پر انسان سمجھتا ہو کہ راضی, کہ یہ بات صحیح. جیسے میں نے اس دن بھی مثال دی تھی آپ کو کہ ایک آدمی آپریشن کرانے جاتا ہے ڈاکٹر سے, تو ڈاکٹر جب آپریشن کرے گا, کچھ چیر پھاڑ کرے گا تو تکلیف تو ہوگی, تکلیف ہوگی, اور اس تکلیف میں ہو سکتا ہے روئے بھی چلائے بھی, اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر ہائے ہائے بھی کرے, وہ ہائے ہائے بھی کر رہا ہے اور تکلیف بھی محسوس کر رہا ہے, اس تکلیف جو ہے ظاہر ہے کہ رنج بھی ہے, صدمہ بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ عقلی طور پر مانتا اور جانتا ہے کہ جو ڈاکٹر کر رہا ہے وہ برحق, میرے فائدے کی بات, ورنہ اور الٹا پیسے دے رہا ہے اس کو, اس کی خجامتیں کر رہا ہے کہ میرا آپریشن جلدی کر دو, اور اس کی فیس بھی ادا کر رہا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ عقلی طور پر جانتا ہے کہ یہ جو چوٹ لگ رہی ہے مجھے یا یہ جو صدمہ یہ جو تکلیف پہنچ رہی ہے, معال کار اور انجام کار میرے ہاتھ میں بہتر ہونے والی. تو یاد رکھو جتنے صدمے مومن کو پہنچتے ہیں اس دنیا میں یا جتنی تکلیفیں پہنچتی ہیں یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے پہنچتی ہیں. وہ آپریشن کر رہا ہے تمہارا, اور اس آپریشن کا انجام اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہو تو اس کا انجام تمہارے ہاتھ میں بہتر ہونے والا. یہ عقلی طور پر یہ بات دل میں بیٹھی ہوئی ہو اور پھر انسان غم بھی کرے, صدمہ بھی کرے, اور اظہار غم بھی کرے, روئے بھی, چلائے بھی, تو کوئی اس کے اوپر مواخذہ نہیں, کوئی گرفت نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس تجارت میں فلاں سودا ہو جائے تو بڑا نفع ہو, یا مجھے فلاں عہدہ مل جائے تو بڑا اچھا ہو, اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے, بھاگ دوڑ بھی کر رہا ہے, دعائیں بھی کر رہا ہے, دوسروں سے بھی کرا رہا ہے, سبھی کچھ کر رہا ہے. جب عین سارے کام ہو چکے اور اب وہ عہدہ ملنے ہی والا ہے یا وہ سودا ہونے ہی والا ہے کہ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اوپر سے کہ یہ میرا بندہ جو ہے یہ بیوقوف نادان, یہ اس سودے کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اس عہدے کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اتنی دوڑ دھوپ کر رہا ہے, اتنی دعائیں کر رہا ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ سودا یا یہ عہدہ اس کو اگر مل گیا تو مجھے اسے جہنم میں ڈالنا پڑے گا. اس واسطے کہ اس کے انجام میں یہ کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہوگا، کسی نہ کسی شر میں مبتلا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں مجھے اس کو جہنم میں دھکیلنا پڑے گا. تو اس واسطے آپ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ بھائی اس کو ہٹا لو یہاں، یہ اس کو سودا نہ ہونے دو اور اس کا یہ عہدہ نہ ملنے دو. یہاں تک کہ عین ہوتے ہوتے بالکل لبے بام بات پہنچ گئی تھی، ہونا ہی والا تھا، تو اچانک بولا چلا کہ صاحب نہیں ہوا، اب یہ بیٹھا رو رہا ہے. اور حضرت اللہ نما فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھا رو بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو جی فلاں بیچ میں آ گیا فلاں آدمی، اور اس نے آپ سے میرا کام بگاڑ دیا، اور یہ فلاں شخص نے حسد کیا میرے ساتھ، فلاں شخص نے میرے ساتھ بغض کیا، فلاں نے میرے سارے کام میں کھنڈک ڈال دی. ان کی طرف منسوب کر رہا ہے، یہ پتا نہیں کہ جو کچھ کیا وہ اس کے مالک اور خالق نے اور اس کے فائدے کے لیے. اگر اس میں مبتلا ہو جاتا خدا نے کس عذاب میں جاتا اور کیا اس کا انجام ہوتا. تو یہ ہے رضا بالقضا کہ چلو صدمہ طبی طور پر ہو رہا ہے، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، لیکن عقلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ برحق ہے، درست ہے، حکمت کے مطابق ہے، میرے حق میں مفید بالآخر یہی ہو. یہ ہے رضا بالقضا اور یہ ہر مومن سے مطلوب ہے. تو اب کوئی شخص یہ بیٹھا ہوا کہے کہ صاحب کاش ایسا ہو جاتا، کاش میں یوں کر لیتا تو یہ نہ ہوتا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. ارے بھائی جو کچھ تجھے تنبیہ کرنی تھی وہ کر لی تو نے، اب ہمارا اپنا فیصلہ آ گیا، اب اس کو بتا دیں. عقیدے کے اعتبار سے تو یہ ہر مومن کا الحمدللہ عقیدہ ہوتا ہے. کون مومن ہے جو اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہو؟ جب ایمان لاتا ہے تو اس میں اللہ کی تقدیر پر بھی ایمان، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یہ اچھی بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا؟ ہر مومن ایمان لاتا ہے، الحمدللہ ایمان ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایمان تو ہے لیکن اس ایمان کا اثر اپنی زندگی پر عموماً ظاہر نہیں ہوتا، یعنی اس عقیدے کا استحضار نہیں رہتا، یہ عقیدہ یاد نہیں رہتا، اس کی طرف دھیان نہیں رہتا، اس کی وجہ سے دنیا میں پریشان ہوتا ہے. تو صوفیاء کرام جو فرماتے ہیں وہ یہ کہ بھئی ایمان تو لے آئے تم اس عقیدے پر، لیکن ایمان لانے کے بعد اب اس عقیدے کو اپنی زندگی کا جز بناؤ اور اس کا دھیان پیدا کرو، اس کو یاد رکھو، اور ہر واقعہ جو دنیا میں پیش آئے اس موقع پر یاد کرو کہ میں ایمان لایا تھا اللہ کی تقدیر پر، اس واسطے میں مجھے اس کے اوپر راضی ہونا چاہیے. یہ فرق ہے ایک عام آدمی میں اور ایک اس شخص میں جس نے صوفیاء کرام کے زیر تربیت اس عقیدے کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش. یہ فرق ہے. عقیدہ تو ہے، جب کوئی پوچھے گا تو جواب الحمد انشاءاللہ یہی دے گا کہ بھائی اللہ کی تقدیر ہے، لیکن اس عقیدے کو حال بنا لے، اپنے حال بنا لے کہ جب کبھی کوئی واقعہ ناگوار پیش آئے، صدمہ کرے، انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے اور ساتھ میں اللہ کے حوالے کر دے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، بس اب ہمیں آگے کچھ بولنے کی چور چرا کرنے کی گنجائش، اس کی مشق کرنی پڑتی کہ ہر ناگوار واقعے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کی مشق کرے. مشق کرنے سے رفتہ رفتہ یہ حال بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کا حال بنا دے. تو آپ دیکھیے کہ جب یہ حال بن جاتا ہے تو ایسے شخص کو کبھی اس دنیا میں پریشانی نہیں ہوتی. دیکھو صدمہ اور غم اور چیز ہے، وہ تو ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتی ہے پریشانی کے معنی یہ کہ آدمی بےتاب ہے، بے چین ہے، کسی کروٹ قرار نہیں آ رہا، کسی پل چین نہیں آ رہا، اس واسطے کہ وہ اس فیصلے پر عقلی طور سے بھی راضی نہیں. تو ایسے آدمی کو چین کہتے ہیں. اور جس آدمی کا یہ ایمان ہے کہ بھائی میں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، اب میں آگے میرے اختیار سے باہر تھا، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ رہا، تو اس کو کبھی پریشانی لائق نہیں ہوگی، اس کو کبھی پریشانی نہیں لائق ہوگی. صدمہ ہوگا لیکن پریشانی نہیں. مجھے یاد ہے میں نے اپنے حضرت رسول اللہ تعالیٰ ایک واقعے پر بہت شدید صدمہ, اور وہ واقعہ تھا میرے والد ماجد رسول اللہ تعالیٰ سے کی وفات کا, اور زندگی میں اتنا بڑا صدمہ کوئی اور پیش نہیں آیا تھا. تو واقعہ یہ ہے کہ وہ صدمہ بے چینی کی حد تک پہنچ رہا, اور ایسا لگتا تھا کہ کسی کروٹ قرار نہیں آتا, رونا بھی نہیں آتا تھا. بعض اوقات رونے سے آدمی کی دل کی بھڑاس نکل جاتی ہے, رونا بھی نہیں آتا اور بے چینی اور بےتابی. تو میں نے اپنے حضرت پر صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا. تو اللہ اکبر, ان بزرگوں کی یہی باتیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے جواب میں ایک جملہ لکھ دیا, وہ جملہ آج تک الحمدللہ دل پر نقش ہے, اور اس نے اتنا فائدہ پہنچایا کہ میں آپ سے بیان نہیں کرتا. جملہ یہ لکھا کہ صدمہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن غیر اختیاری امور پر اتنی زیادہ پریشانی قابل اصلاح ہے. غیر اختیاری امور پر اتنی زیادہ پریشانی قابل اصلاح ہے. صدمہ اپنی جگہ پر ہے, وہ ہونا چاہیے باپ کا, اور باپ بھی کیسا باپ, اس کے دنیا سے رخصت ہونے پر صدمہ اپنی جگہ, لیکن غیر اختیاری امور پر, یا جو آدمی کے اختیار سے باہر ہے, تم کچھ کر نہیں سکتے تھے کہ اس موت کے وقت کو ٹلا دیتے, تو غیر اختیاری امور پر اتنی پریشانی یہ قابل اصلاح ہے. یعنی یہ اس کے معنی یہ ہے کہ رضا بالقضا کا جو حکم ہے اس کی تعمیل نہیں ہو رہی, اس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی. آپ یقین فرمائیے کہ یہ جملہ پڑھنے کے بعد ایسا معلوم ہوا کہ کسی نے سینے پر برف رکھ اور آنکھیں کھول دی کہ بھائی غیر اختیاری معاملہ ہے, اس غیر اختیاری معاملے کے اوپر صدمہ کر لو, لیکن یہ پریشانی اور بےتابی کیا کسی پر قرار نہیں کسی. ارے بھائی اللہ جل جلالہ پر بھروسہ کرو, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو, اور یہ پریشانی کہے گی. پریشانی اس کو ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر بھروسہ. ایک اور جملہ یاد آ گیا حضرت کا, ایسے ہی ایک موقع کے اوپر میں نے خط میں لکھ دیا کہ حضرت فلاں بات کی وجہ سے سخت پریشانی ہے. یہ دوسرے شیخ کی بات کر رہا ہوں, حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ, ان کو لکھ دیا کہ اس وجہ سے پریشانی ہے. تو جواب میں جملہ لکھا حضرت نے کہ جس شخص کے اوپر, الفاظ کی یاد نہیں رہا, مقصود مفہوم یہ تھا کہ جس شخص کے پاس اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق ہو, اس کا پریشانی سے کیا تعلق, جس کا اللہ ہو اس کا پریشانی سے کیا تعلق. صدمہ تو بڑھا لیکن پریشانی, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں. اللہ کے ساتھ جب تعلق مضبوط ہو تو پھر پریشانی کی کیا بات, پھر اللہ تعالیٰ جو کچھ صدمہ ہو رہا ہے, دکھ ہو رہا ہے, اللہ میں ایسے کہو کہ اللہ یہ ہو رہا ہے اور آپ اس کو دور فرما دیجیے, پھر وہ اگر جو فیصلہ فرمائے اس پر راضی رہو, تو پریشانی کہے گی. تو اگر رضا بالقضا حال بن جائے اور جسم و جان کے اندر داخل ہو جائے تو پریشانی کا گزر نہیں ہوتا. حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے جا کر کہ حضرت کیا حال ہے, کہا بہت مزہ ہے, بڑے مزے میں ہوں. ایسا مزہ, ہاں اتنا مزہ ہے کہ بتاؤ اس شخص کے مزے کا کیا پوچھتے ہو کہ اس کائنات میں کوئی واقعہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا, جو واقعہ ہوتا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے, میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے, اس کا کیا حال پوچھتے ہو. لوگوں نے کہا صاحب یہ انبیاء کو بھی حاصل نہیں ہوئی بات کہ صاحب جو جائیں وہ ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, یہ کیسے آپ کا کیسے ہو رہا ہے. میں تو اپنی مرضی اپنے مالک کی مرضی کے تابع سر سلامت رہے کہ تو اس کے اوپر اس کی مثال دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص ہے محبوب اپنا, اور اس سے غائب درجہ محبت ہے, بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی, غائب ہے, اچانک کسی موقع پر وہ محبوب آ جاتا ہے اور پیچھے سے زور سے ڈھیجتا ہے, دباتا ہے, ایسی کہ پسلیاں ادھر کی ادھر ہونے لگی, یا چپکی لیتا ہے زور سے. اب تکلیف ہو رہی, وہ رویا چلایا کہ بھائی کون ہے کیا ہے. تو اس وقت وہ محبوب کہتا ہے کہ میں تو کھلا ہوں جو تجھے دبا رہا ہوں, اگر تجھے یہ ناپسند ہے تو چلو تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, تمہارے کسی رقیب کو پکڑ کے دباتا ہوں, تو تمہیں کیا منظور ہے بتاؤ, تمہیں دباؤ یا تمہارے کسی رقیب کو دباؤ. تو وہاں اس کا جواب ایک عاشق صادق کا, ایک محب صادق کا جواب کیا ہوگا؟ یہ جواب یہی ہوگا کہ تو اس سے زیادہ دبا دے لیکن مجھے ہی دبا, کہ نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاکت دے گا, سرے خدوستا سلامت کے تو خنجر آ گا. تو یہ تکلیف در حقیقت جو ہے, اگر اس کی اس حقیقت کا ادراک ہمیں ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عطا فرما دے کہ یہ تکلیفیں بھی رحمت کا عنوان ہیں, ہم کمزور ہیں اس واسطے مانگتے نہیں, لیکن جب آ گئی تو ان کی حکمت سے آئی, ان کے فیصلے سے آئی, ان کے تقدیر سے آئی, لہذا وہ ہمارے حق میں بہتر ہے. اس کو جن کو اس تکلیف کی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے وہ تو باوقت مانگ بھی لیتے, ہمارے بس کا نہیں ہے یہ کام, لیکن وہ مانگ بھی لیتے ہیں کہ یہ تکلیف جو ہے یہ میرے مالک کی عطا ہے, اور جب عطا ہے تو مانگ بھی لیا, بات صوفیاء کرام سے منقول بھی ہے. اللہ, جو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے, اور خاص طور سے اگر تکلیف پہنچے دین کے راستے میں, دین کے راستے میں پہنچے, تو اس تکلیف کو تو ہزار نعمتوں پر مقدم قرار دیا عاشقان صادق نے. اور اسی کو کہا کہ بجرم عشق تو امی کشند و غوغائے, بجرم عشق تو امی کشند و غوغائے, تو نیز برسر باما کے خوش تماشائے, کہ تیرے عشق کے جرم میں مجھے لوگ مار رہے ہیں اور گھسیٹ رہے ہیں اور ایک شور برپا ہے, تو نیز برسر باما کے خوش تماشائے, آ کے دیکھ اپنے محبوب سے کتاب ہو رہا ہے, آ کے دیکھ کہ کیسا شاندار منظر ہے تماشے کا, کہ لوگ تیرے عشق کے جرم میں مجھے کھینچ رہے ہیں اور مجھے مار رہے ہیں اور مجھے گھسیٹ رہے ہیں. تو بھائی وہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے, لیکن ہم کمزوروں کا معاملہ یہ ہے کہ مانگتے تو نہیں بھائی, ہمارے اندر صلاحیت نہیں, ہمارے اندر برداشت نہیں, طاقت نہیں, ہم کمزور لوگ ہیں, زیادہ مانگتے نہیں. مانگتے وہی ہیں اللہ تعالیٰ کی عافیت, یا اللہ عافیت فرمائیے, تکلیف آ جائے تو ہم اس کے ازالے کی بھی دعا مانگتے ہیں, یا اللہ اس تکلیف اگر یہ ہے آپ کی نعمت لیکن ہماری کمزوری پر رحم فرما کر اس نعمت کو عافیت کی نعمت سے بدل دی, مانگتے بھی یہی. لیکن جب تک وہ ہے تکلیف غیر اختیاری طور پر, تو اس پر صدمہ ہو, تکلیف ہو, اپنی جگہ پریشانی نہ ہو, پریشانی نہ ہو, اس واسطے کہ یہ اللہ جل جلالہ کی یہ بھی ایک عطا کا عنوان اور اس کے پیسے بڑھا دیں. یہ ہے حال رضا بالقضا. تو عقیدہ تو سب کا ہوتا ہے کہ بھائی تقدیر میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا, لیکن اس کو اپنی زندگی کا حال بناؤ, حال بناؤ گے تو انشاءاللہ سنما انشاءاللہ وہ پریشانی پاس نہیں پڑتے گی. اور اسی واسطے آپ نے دیکھا ہوگا جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, ان کو آپ کبھی ایسا بےتاب نہیں پائیں گے, کیسے بڑے سے بڑا حادثہ پیش آ جائے غم تو ہوگا لیکن بےتابی اور بے چینی اور پریشانی ان کو نہیں پٹکتی پاس. بڑے سے بڑے جو اللہ والے ہوتے ہیں بڑی سے بڑی پریشانی سے ہراساں نہیں ہوتے اور پریشان نہیں ہوتے, اس واسطے کہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے, اس پر راضی رہنا ضروری ہے. تو انسان کو اپنی زندگی کے اندر جب بھی کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کی فکر کرے. یہی علاج ہے غم کا بھی, صدمے کا بھی, پریشانی کا بھی. اور جب یہ کہے گا تو صبر کا اعلیٰ درجہ حاصل, اور سب وہ عبادت کہ ساری عبادتوں سے بڑھ کر عبادت, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بے حساب عطا کرتا. اور یوں ہر موقع کے اوپر یہ بھی ذرا سوچا کرو کہ دیکھو اس کائنات میں کوئی بھی شخص ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس کو اپنی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. ہو سکتا ہے کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا سرمایہ دار، بڑے سے بڑا دولت مند، بڑے سے بڑا صاحب منصب اور بڑے سے بڑا نیک اور ولی اور نبی ایسا نہیں ہو سکتا جس کو کبھی تکلیف نہ پہنچے. تکلیفیں تو پہنچیں گی، تم چاہو تو پہنچیں گی، نہ چاہو تو پہنچیں گی. اس لیے کہ یہ دنیا ہے ہی ایسی جگہ کہ جہاں راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، غم بھی ہے، خوشی بھی ہے. خالص خوشی یہاں کسی کو نہیں ملتی، خالص راحت کسی کو نہیں ملتی، تکلیف تو پہنچتی. یہ تو کیسے رہا، کوئی خدا کا انکار بھی کرنے والا اس بات کو تسلیم کرے گا؟ اللہ اعوذ باللہ، اللہ کے وجود تک کا لوگوں نے انکار کر دیا، لیکن اس سے کوئی منکر نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا میں کبھی نہ کبھی تکلیف ضرور پہنچے. جب یہ بات ہے کہ تکلیف پہنچنی ہے تو کون سی پہنچے کون سی نہ پہنچے تکلیف، اس کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ تم فیصلہ کرو کہ بھائی فلاں تکلیف پہنچے مجھے اور فلاں نہ پہنچے. تم خود فیصلہ کرو، ہے طاقت فیصلہ کرنے کی کہ کون سی تکلیف میرے حق میں بہتر ہے کون سی نہیں ہے. کچھ نہیں جانتے کہ کون سی تکلیف کا انجام بہتر ہوگا، کون سی تکلیف کا نہیں ہوگا. یعنی اس کے سوا چارہ کار نہیں کہ اپنے اللہ کے حوالے کر دو. یا اللہ آپ اپنی رضا سے اور اپنے فیصلے کے مطابق جو دینا چاہیں وہ دے دیجیے، اور جب دیں تو اللہ اس کے اوپر صبر بھی دیجیے اور اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی دیجیے. اللہ کے حوالے کرو تو بتاؤ کون سا راستہ بہتر ہے، اپنے حوالے یا اللہ کے حوالے. تو ظاہر ہے جب اللہ کے حوالے کرنا ہے تو یہ خوب سمجھ لو کہ انسان بیچارہ اپنے عقل کے محدود دائرے میں محدود ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے یہ کس تکلیف سے اس نے مجھے بچایا ہے. اس کو تو وہ نظر آ رہی ہے جو پہنچی، بخار آ گیا یہ پہنچ، یہ تکلیف نظر آ رہی ہے جی، یا کھلا ملازمت کی تلاش میں تھا ملازمت نہیں ملی اس، یہ تکلیف نظر آ رہی ہے، یا کھلا دولت میں کمی آ گئی یہ تکلیف نظر آ رہی ہے، چوری ہو گئی یہ تکلیف نظر آ رہی ہے. لیکن یہ پتہ نہیں کہ اگر یہ تکلیف نہ پہنچتی تو دوسری کون سی پہنچ سکتی تھی، اور وہ بڑی تھی اور یہ بڑی ہے. لہذا اس کا اس کو پتہ ہوتا نہیں، گیارہ وغیرہ سے تکلیف کو گاتا رہا تھا بیٹھے. اگر اس بات کا ادراک کرے کہ اگر یہ تکلیف نہ پہنچتی تو تکلیف تو پہنچتی تھی، کوئی اور پہنچتی، اور وہ پہنچتی تو خدا جانے کیا تکلیف ہوتی. بلا بودے اگر یہ ہم نہ بودے، یہ نہ ہوتا تو خدا جانے کیا بلا مسلط ہوتی، کیا پریشانی لائق ہوتی. تو یہ سوچے تو اس سے انسان کو تسلی. اور جو دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو اپنی زندگی کے اندر کہ ایک بات ناگوار پیش آ گئی، صدمے میں بیٹھے ہو، لیکن بعد میں کچھ عرصے کے بعد پتا لگا کہ اوہو یہ جو ناگوار بات ہے یہ اگر پیش نہ آتی تو کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا. ہر انسان کے ساتھ ایسے واقعات زندگی کے اندر پیش آتے ہیں جہاں کبھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو جس بات کا صدمہ کر رہے تھے حقیقت میں وہ تمہارے لیے کیسے رحمت کا باعث ثابت ہوا. تو اس واسطے یہ آدمی اگر بات سوچے کہ بھائی تکلیف کو پہنچ، اللہ کے پیسے اللہ کے پاس کے حوالے کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، کوئی چارہ کار. اللہ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا مل جا ولا من جا من اللہ الا الیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچاؤ کا کوئی راستہ اس کے سوا نہیں کہ اسی کی آغوش رحمت میں پناہ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فیصلے پر راضی رہو، اور فیصلے پر راضی رہنے کے ساتھ پھر اسی سے مانگو کہ یا اللہ یہ دور کر دے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک ایسا تیر انداز تصور کرو کہ اتنی بڑی کمان اس کے پاس ہے تیر مارنے والی، جس نے ساری دنیا کو ساری کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، ساری کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اس کی کمان نے، اور اس کے ہر ہر انچ پر تیر لگے ہوئے ہیں، اور وہ تیر ایسے ہیں کہ دنیا کی کا کوئی نشانہ ایسا نہیں جہاں پر کہ وہ تیر پہنچایا نہ جا سکے. تو ایسے تیر انداز کے تیروں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کہاں بچاؤ؟ تو پوری جواب دیا کہ اس کا راستہ اس کے سوا نہیں کہ اسی تیر انداز کے بغل میں جا کے کھڑے ہو جائے، اور کوئی راستہ نہیں. اس تیر انداز کے بغل میں جا کے کھڑے ہو جاؤ گے تو بس وہاں بچاؤ ہو سکتا ہے تیر سے، اور کوئی جگہ بچنے والی ہے نہیں. تو یہ اللہ جل جلالہ کی تقدیر کے فیصلے اور اس کے تیر، یہ تقدیر کے تیروں سے بچاؤ اگر کہیں ہے تو وہ اللہ ہی کے دامن رحمت میں، اللہ ہی کے آغوش رحمت میں. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ اس سے مانگو کہ یا اللہ تکلیف ناقابل برداشت عطا نہ فرمائی جس سے جو برداشت سے باہر ہو، اور حتی الامکان اس سے بچائیے، اور جب آ جائے تو اس کو میرے لیے مغفرت کا ترقی درجات کا ذریعہ بنا دے. یہ بس اللہ سے مانگو. اللہ آپ دیکھا ہوگا چھوٹے بچے، وہ ماں مار بھی رہی ہے اور وہ گھس بھی ماں کے گودی میں رہا ہے امی امی کر کے، حالانکہ پتا ہے کہ پٹائی ہو رہی ہے، ماں مار رہی ہے، لیکن اس کے باوجود گھسے گا اس کی گودی میں اور اس کی گود میں جا کر پناہ لینے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ جانتا ہے کہ اگر یہ پٹائی کر رہی ہے تو پٹائی کا علاج بھی اسی کے پاس، اور مجھے شفقت اور محبت بھی یہی اسی آغوش سے مل سکتی ہے. تو جب کبھی ناگوار امر ہو تو سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اسی کی آغوش رحمت پہ پناہ لو اس بچے کی طرح، اور اس سے مانگو کہ یا اللہ یہ تکلیف ناقابل برداشت نہ کیجیے، اور اس کے اوپر صبر کرنے کی توفیق ادا فرمائیے، اور اس کو میرے ہاتھ میں خیر بنائیں. یہ ہے رضا بالقضاء. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے، اس کو ہمارا زندگی کا حال بنا دے. تو یاد رکھو ساری پریشانیاں ساری تکلیفیں اس کے ذریعے دور ہو سکتی ہیں. اور یا اللہ کو جو دیکھتے ہیں لوگ پرسکون رہتے ہیں، وہ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے رضا بالقضاء کی دولت عطا فرما. اللہ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما. یہ آگے ایک مرفوع حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا ارضاه بما قسم له وبارك له فيه واذا لم يرد به خيرا لم يرضه بما قسم له ولم يبارك له فيه. صاف صاف بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں کسی بندے کے ساتھ، تو اس کو اپنی قسمت پر راضی کر دیتے ہیں. قسمت میں جو کچھ بھی ملا، جو کچھ آیا، اس پر اس کو راضی کر دیتے ہیں، مطمئن کر دیتے ہیں. وبارک لہ فی، اور اس قسمت میں اس کے لیے برکت بھی عطا فرماتے ہیں. یعنی ایک طرف راضی کر دیا اور دوسری طرف اس میں برکت بھی عطا فرما دی کہ چاہے تھوڑا ہے لیکن کام اس سے زیادہ نکل رہا ہے. وَإِذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ خَيْرًا، اور اگر کسی سے بھلائی کا ارادہ نہ ہو اعوذ باللہ، تو لَمْ يُرْضِهِ بِمَا قَسَمَ لَهُ، تو اس کو قسمت پر راضی نہیں کرتے. یعنی اس کے دل میں قسمت پر اطمینان اور رضا پیدا نہیں ہوتی. ولم یبارک لہو فی، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہے اس میں بھی برکت نہیں. بتلایا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرمائے تو خیر کی علامت یہ ہے کہ قسمت پر راضی رہے، جو بھی ملا ہے اس کے اوپر راضی رہے، تمہیں میرے حق میں یہی بہتر تھا اور یہی مجھ کو ملا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ تھوڑا ہو لیکن اللہ تعالیٰ اسے برکت دیتے ہیں. میں کئی مرتبہ آپ حضرات سے کہہ چکا ہوں کہ آج کی دنیا گنتی کی دنیا ہے، وہ ہر چیز کی گنتی ہے کہ مجھے 1000 ملے یا 2000 ملے یا 10000 ملے یا 20000 ملے، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ اس گنتی کے نتیجے میں راحت کتنی ملی، آرام کتنا ملا، عافیت کتنی حاصل ہوئی. اگر 50000 مل گئے اور گھر میں ہے پریشانی بیماریاں اور سکون میسر نہیں, ہر وقت پریشانی کے اندر مبتلا ہے, تو وہ 50,000 کس کام کے؟ یہ 50,000 برکت والے نہیں, بے برکت والے, بے برکتی والے 50,000. اور ایک بیچارہ اس کو 1,000 ملا لیکن 1,000 کے اندر اس کو راحت میسر ہے اور آرام میسر ہے, عافیت میسر ہے, تو ہے تو گنتی میں 1,000 لیکن اپنے نتائج کے اعتبار سے, اپنے حاصل کے اعتبار سے وہ 1,000 والا بڑھ گیا 50,000 کے اوپر. یہ مانا ہے برکت, یہ 1,000 میں برکت, اس سے کام اتنے نکلے, فائدہ اس سے اتنا ہوا کہ اس کا کچھ ٹھکانا نہیں. وہ حضرت حکیم عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے مواعظ میں لکھا, فرمایا ایک جگہ کہ لکھنؤ میں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی, بڑے نواب تھے, زمینیں اور جائیدادیں اور نوکر چاکر اور خدا جانے کیا کچھ دنیا بھر کی دولتیں جمع, لیکن انہوں نے خود مجھے بتایا کہ جی بس کیا بتاؤں, یہ ساری دولتیں ہیں لیکن کوئی بیماری ایسی لائق ہو گئی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے کوئی چیز کھا نہیں سکتا. تو وہ فرماتے ہیں, حضرت فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے بتایا کہ مجھے میرے معالج نے یہ کہا ہے کہ تمہاری صرف ایک غذا ہو سکتی ہے, اور وہ یہ کہ قیمہ جو ہوتا ہے گوشت کا, اس کو ایک کپڑے کے اندر ڈال کر اور اس کا رس جو ہے وہ نکالو, اور رس جو ہے وہ ایک ایک چمچہ کر کے وہ منہ میں ڈال. تو دسترخوان کے اوپر انواع اقسام کی نعمتیں لگی ہوئی ہیں, ہزار طرح کے کھانے کے اسباب میسر ہیں لیکن صاحب بہادر نہیں کھا سکتے اس واسطے کہ تکلیف ہے. تو بتاؤ وہ نعمتیں کس کام کی, کیا کام ہے؟ مانا یہ ہوئے کہ اس نعمت میں اللہ نے برکت نہیں ڈالی, اس میں اللہ تبارک مطالعہ نے برکت نہیں دی, اس کا نتیجہ بیکار ہو گئی. اور ایک آدمی ہے جناب, بےچارا مزدور ہے, کسان ہے, ساگ اور روٹی اس کو میسر ہے لیکن بھرپور بھوک کے ساتھ کھاتا ہے اور پوری لذت کے ساتھ کھاتا ہے اور اپنے اس کے جان کو لگتا ہے جا کر, تو یہ بہتر رہا یا وہ بہتر رہا؟ انجام کے اعتبار گنتی اس کی کم اس کی زیادہ لیکن راحت اس کو نصیب اس کو میسر, یہ ہے برکت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا بندہ قسمت پر راضی ہو جائے, اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں قسمت پر راضی ہونے کا معنی یہ نہیں کہ تدبیر چھوڑ دے, ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے, کام کرتا رہے لیکن ساتھ میں یہ راضی ہو کہ اس کام کے بعد تدبیر کے بعد جو کچھ مجھے مل رہا ہے وہ بہتر ہے, تو بس اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں اس کے لیے, اور وہی اس کے لیے راحت کا سبب بن جاتا ہے. اور اگر قسمت پر راضی نہ ہو, ہر وقت ناشکری کر رہا ہے, تو مجھے تو ملا ہی کیا, میں تو محروم رہ گیا, میں تو پیچھے رہ گیا, میں تو پریشان ہو گیا, ہر وقت یہ گاتا پھرتا ہے, ناشکری کرتا پھرتا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ ملا ہے, تھوڑا بہت جو ملا ہوا ہے, اس کی بھی لذت سے محروم, اس کی بھی راحت سے محروم, وہ بھی برکت, اس میں برکت نہیں. تو انجام تو ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے, ملے گا تو اس میں تمہارے اس رونے سے, ناشکری کرنے سے اور کفران نعمت کرنے سے تمہاری حالت نہیں بدل جائے گی, حالت تو وہی رہے گی لیکن نقصان یہ ہوگا کہ اس سے جو برکت ہو سکتی تھی اسے جو نفع پہنچ سکتا وہ بھی نہ ہوا. تو اس واسطے اللہ کی عطا پر راضی رہو, دولت میں, پیشے میں, اپنے صحت میں, حسن و جمال میں, ہر دنیا کے دنیا کی دولت میں, یہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا میرے حق میں وہی بہتر. ہمارے حضرت کا ایک بڑا مزیدار شعر ہے یاد رکھنے کا, وہ پتہ چل جائے نا انسان کو اور وہ حال بن جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو. وہ حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس سے کیا غرض, کس جام میں ہے کتنی میں, مجھ کو اس سے کیا غرض, کس جام میں ہے کتنی میں, یعنی جو دوسروں کے پیالوں میں کتنا کتنی میں بھری ہوئی ہے اس سے مجھے کیا تعلق, مجھ کو اس سے کیا غرض, کس جام میں ہے کتنی میں, میرے پیمانے میں لیکن حاصل ہے میں خانہ ہے, میرے پیمانے میں لیکن حاصل ہے میں خانہ ہے, مجھے اس سے کیا کہ کسی کو 1,000 مل گیا, کسی کو 1,00,000 مل گیا, کوئی کروڑ پتی ہو گیا, کوئی لکھ پتی ہو گیا, کوئی کچھ ہو گیا, مجھے اس سے کیا غرض, میرے پیمانے میں لیکن حاصل ہے میں خانہ ہے, جو کچھ مجھے ملا ہے میرے لیے تو حاصل وہی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے, میں تو اسی میں مگن ہوں, اسی میں خوش ہوں, میرے پیمانے میں لیکن حاصل ہے میں خانہ ہے, یہ فکر اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو عطا فرما دے، اسی سے قناعت حاصل ہوتی ہے، اسی سے رضا بالقضا حاصل ہوتی ہے، اسی سے تکلیفیں دور ہوتی ہیں، اسی سے صدمے دور ہوتے ہیں، اور اسی سے اجر اور ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اسی سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو ہمارا حال بنا دے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ہم الرحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کی صحیح فہم عطا فرما. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا ہم الرحمین اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے، حادثات اور سانحات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما، ہر طرح کے فساد سے حفاظت فرما. اللہم احرسنا بعینک اللتی لا تنام، واکنفنا برکنک الذی لا یرام. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم رب السماوات السبع وما أظلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أظلت. كلنا جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علينا أحد منهم أو يطغى. عز جارك وتبارك اسمك لا إله غيرك. یا ہم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگست ہیں ان کی تنگستی کو دور فرما. یا اللہ جو مظلوم ہیں ان سے ظلم کو رفع فرما. یا اللہ جو امتحانات دے رہے ہیں یا اللہ ان کو امتحانات کے اندر کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہماری تمام دلی مرادوں کو عافیت کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ پورا فرما. اللهم انا نسالک من خیر ما سالک منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا
رب. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.